أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. تو جیسا کہ ہم نے طے کیا تھا کہ انشاءاللہ رمضان میں جتنی گفتگو ہوں گی ہمارے ویکلی درس کے حوالے سے تو اس میں کچھ نہ کچھ رمضان کی مناسبت سے گفتگو جاری رہے گی اور خاص طور سے وہ دعائیں جو ماہ رمضان میں قرأت اور تلاوت کے لیے آئمہ علیہ السلام کی طرف سے ہمارے پاس ہمارے ہاتھ میں آئی ہیں تو انشاءاللہ ان میں سے جو جو نکات سمجھ میں آتے رہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ جیسا کہ اب میں ذاتی طور سے جس فکر میں بہت زیادہ مبتلا ہوں آج کل وہ یہ ہے کہ جو جتنے حضرات نے بھی درس کو فالو کیا ہے اوور دا ایئرز تو اب یہ کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا فہم و فراست کہاں تک پہنچی ہے, کیونکہ اب جو بات بہت زیادہ ضروری یعنی حدود میں آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی اگر اس بات کو سمجھا ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے اور دین جو ہے وہ ہمیں دراصل کس طرف دعوت دیتا ہے, کون سی راہ پر لے کر چلتا ہے, تو اب یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو سمجھنے کے بعد اب یہ چیز اوروں کو بھی سمجھائی جائے, یعنی جہاں جہاں پر بھی جس جس حلقے میں بھی جو بھی موجود ہیں تو وہ اس پیغام کو, یعنی اگر یوں کہہ لیں کہ اگر ہر شخص جو ہے نا اپنے ذمے چار پانچ لوگ لے لے اور ان کی ایک ان کو ایک تربیتی مرحلے سے گزار دیں, آپ کو بہت زیادہ بڑے پیمانے پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایک انسان چار سے پانچ لوگوں کی اگر صحیح اپنی زندگی میں تربیت کر دے معاشرہ منقلب ہو جائے گا, معاشرے میں بہت بڑی تبدیلی واقع ہو جائے گی. تو اس حوالے سے یعنی کہ میرا جو بہت زیادہ اب انٹرسٹ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے درمیان ڈسکشنز بھی کچھ باتوں میں, جیسے پچھلی دفعہ بھی میں نے ایک موضوع اٹھایا تھا اور انشاءاللہ یہ کہ اس کو رفتہ رفتہ کنکلوڈ کریں گے, وہی زندگی کے مسائل پریشانیاں, اس کے پیچھے رولز کیا ہیں, قوانین کیا ہیں, اور جیسا میں نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک کی ایک مثال دی تھی کہ زندگی کے اندر اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے سختیاں اور پریشانیاں کیسے آتی ہیں, کیا ہوتا ہے, تو اس میں حضرت ایوب کی مثال جو ہے وہ بڑی, میں نے کہا تھا ایک کافی وہ ہے, اس میں بہت سارے کوسچن مارکس ہیں. تو انشاءاللہ تو آج ہم ایک سوال اور اٹھانا چاہتے ہیں, وہ یہ کہ ماہ رمضان کی بہار جو کہ بیان کی گئی روایتوں میں حدیثوں میں کہ ماہ رمضان کی بہار جو ہے وہ قرآن ہے اور قرآن اللہ کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے یا قرآن خدا کی طرف سے عطا ہونے والا وہ دستور ہے کہ جو انسان کو ادب اور اخلاق الہی کی تعلیم دیتا ہے. ٹھیک ہے, قرآن کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں, یعنی کہ ہم لوگوں نے جیسا کہ تقریباً ہر جگہ چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے عذاب اور ثواب میں مینلی, کہ ہم اگر کوئی کام کریں تو اس کے نتیجے میں ہمیں اتنا ثواب مل جائے یا اگر نہ کریں تو خدا نخواستہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں. لیکن اگر ہم ایون خود قرآن سے بھی ذرا تھوڑا زیادہ قریب ہوتے ہیں تو قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جو کس پر مبنی ہیں, محبت پر مبنی ہیں, کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان وہ کیا ہیں, اللہ کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اور اللہ بھی تم سے محبت کرے گا, یہ سورہ آل عمران کی آیت. یعنی یہ ہم کو کیا بتا رہی ہے کہ دین کی ابتدا محبت خدا ہے اور محبت خدا کے نتیجے میں اتباع پیغمبر ہے, اور اتباع پیغمبر کا اجر محبت الہی ہے. ٹھیک, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, یعنی اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہمیں بڑھنا ہے خدا کی طرف محبت کے ساتھ, تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فتبعونی, میری اتباع کرو, اور میری اتباع کرنے کے نتیجے میں تم کو کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو اس قسم کی آیتوں پر ہمارا فوکس تقریباً نہیں ہوتا, یعنی ان کو ہم زیادہ وہی لیتے ہیں کہ جس میں اگر جنت کا ذکر ہے یا جہنم کی بات ہے اس کو مینلی بنا کے چلتے ہیں. تو میں ایک چھوٹا سا سوال, اگر آپ میں سے کم از کم 3-4 ہزار حضرات اس میں کا جواب دیں کہ ابھی تک آپ خود قرآن کو کیا سمجھ کر اس سے نزدیک ہوتے ہیں, کہ ذہن میں کیا ہے قرآن, قرآن کو کیا سمجھ پائیں؟ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک آپ کو یہ بات فیل ہونا شروع ہوئی ہے کہ قرآن کریم سے آپ کا کوئی ذاتی تعلق بلڈ ہوا ہے, پرسنل ریلیشن شپ بلڈ ہوئی ہے. اگر یس, تو ان واٹ سینس؟
ہر چیز میں آپ کی پوری لائف کے لیے ڈائریکشن ہے, ہر پہلو کے حساب سے جو ہے ڈائریکشن ہے کہ آپ کو رائٹ پاتھ.
لیکن اگر آپ یہ کہیں گے تو اٹ مینز اٹ از اے رول بک.
سب سے پہلی چیز جو انسان کو محسوس ہوتی ہے کلام خدا کو ایون چھو کے بھی, کہ یہ اس پروردگار کا کلام ہے جس نے ہم کو خلق کیا. سب سے پہلا اسٹیپ انسان کا انٹریکشن یہ ہوتا ہے قرآن کے ساتھ, کہ یہ وہ کلام ہے کہ جو میرے پروردگار کا میرے ہاتھ میں ہے. پھر اس کے بعد پھر وہ جب اس کی تلاوت کرتا تو پھر چیزیں اس کے سامنے کھلتی ہیں کہ اب میرے رب نے میرے لیے کیا اس کتاب کے اندر رکھا ہے. پھر وہ اسٹیپ آتا ہے کہ پھر اس سے ہی محبت ڈیولپ ہو کے پھر رسالت تک جاتا ہے معاملہ, پھر پلٹ کے واپس قرآن تک آتا ہے. تو وہی ابتدا, وہی محبت جیسے آپ نے کہی کہ پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ وہ پکڑ کے ہی انسان محسوس کرے کہ یہ میں نے اپنے ہاتھ میں کیا لیا ہوا ہے, اس کو واقعی ایک احساس ہو کہ یہ کلام خدا میرے سامنے ہے. یہ ہوتا ہے ایک
جی. اور
اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے, جس طرح سے بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ نگاہ کھولتا ہے, اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو اپنے ماں باپ کو پاتا ہے. اس کا ہر قدم جو ہے وہ تقریباً تبھی اٹھتا ہے جب اس کے اندر اس کے ماں باپ اس کے پیچھے ہاتھ رکھتے ہیں, کہیں پہ پھنستا ہے ہمیشہ مدد مانگتا ہے اپنے ماں باپ. تو ہم بھی وہی جو اجاز بھائی بات کر رہے ہیں کہ جو مخلوق ہیں تو اپنے خالق کی طرف پلٹ کر مدد مانگنے کے لیے, اور وہ مدد ہمارے لیے اس کتاب کی صورت میں موجود ہے اور پھر سلسلہ ہے جو دنیا کی. اور جو سب سے حیران کرنے والی بات یہ کہ جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ ہر دفعہ آپ کو ایک نیا جو ہے اس کا ایک رنگ نظر آتا ہے, اس کے اندر سے مطلب اور اس کے معرف وہ طرح طرح کے ہوتے ہیں.
بالکل,
اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لائف میں کس فیز سے گزرتے ہیں اور آپ کی کیا اس وقت کی تحقیق جو ہے اس معاملے میں.
بیسکلی ولی ولایت کے سینس میں بھی دکھتی ہے کہ جو جو چیزیں آپ کو خدا کی طرف سے انٹرنلی ریسیو ہوتی ہے, آپ قرآن آپ کو اس راستے پہ آپ کو خدا سے قریب کرنے میں, اس حق کو آپ کی طرف کھولنے میں, مطلب مجھے جو چیز فیل ہوتی ہے یہ ولایت اور ولی کے طور پہ قرآن کہتے ہیں. یہ نارمل کتاب بھی اس سینس میں ہر ایک کے لیے ہدایت ہے, جیسے متقین کے لیے ہدایت ہے, تو اس میں یہ کہ اپنا صفائی قلب بھی ضروری ہے اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے, صرف ایز اے کتاب ریڈ کرنے سے ضروری نہیں ہے آپ کو.
ہاں, یعنی وہ والا پہلو کا ہدایت اور نور والا جو پہلو ہے وہ متقین کے لیے, باقی سمجھ میں تو ہر ایک کے لیے آئے گی, کیونکہ ہدن للناس بھی ہے, یعنی ہدن للمتقین بھی ہے اور ہدن للناس بھی ہے. تو ہدن للناس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں سے کوئی بھی اس سے قریب آئے گا تو اس کو ہدایت کے ارکان اور ہدایت کی پہلو سمجھ میں آئیں گے, لیکن سمجھ میں آنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے, کیونکہ سمجھ میں آنے کے بعد اس سمجھ کا فائدہ حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو عملی کرنا وہ اصل چیز ہے. تو وہ توفیق جو ہے وہ فقط متقین کو حاصل ہوتی ہے, صاحبان تقویٰ کو, ورنہ دیگر انسان پڑھتے رہتے ہیں سمجھ میں بھی آ جاتا ہے, ریڈ بھی کر لیتے ہیں. تو یعنی میرے کہنے کا مطلب یہی تھا اس سوال کا مطلب کہ کیا یعنی قرآن ہماری زندگیوں میں شامل ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا ہمارے لیے ایک گائیڈنگ لائٹ بن پا رہا ہے, یا ابھی تک ہم قرآن کو ایک کتاب کے طور پر لے کے چل رہے ہیں. یعنی میرے سوال کا اصل مقصد یہی تھا, کیونکہ جب کوئی چیز آپ کے زندگی میں شامل ہو جاتی ہے تو وہ ہر قدم اور ہر موڑ پر آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی مثال کے طور پر کہ آپ زندگی میں کہیں بھی ہیں, کسی بھی جگہ پر آپ آئیں تو آپ کو قرآن کا کوئی فرمان, کوئی آیت, کوئی حکم وہ اسٹرائک کرتا ہے, اور یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہاں اب یہ چیز جو ہے نا, اب یہ میرے ساتھ اس کا ایک لنک بن چکا ہے. اب یہ وہ والی بات نہیں ہے کہ یعنی جیسے میں اس کے مقابلے میں بظاہر بہت ہی فضول بات ہے, لیکن کالج لائف میں لٹرلی میں نے یہ چیز دیکھی لڑکوں کے ساتھ نا, کہ آپ یقین کریں تقریباً ہر چیز پر ان کے منہ سے کسی فلم کا کوئی ڈائلاگ یا گانا نکل رہا ہوتا تھا. شاید آپ لوگوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا ہو. یعنی یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ یہ مثال بہت ٹینجیبل ہے, شاید ہم میں سے ہر ایک نے اس کو دیکھا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا زیادہ اس ایکٹیویٹی میں انوالومنٹ تھی, یا نوجوانی میں اکثر نوجوانوں کی ہوتی ہے, کہ وہ چیز اب آپ کے لیے خالی ایک ایکٹیویٹی نہیں ہے بلکہ وہ چیز اب آپ کی زندگی کا حصہ بن گئی ہے, کہ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں, کسی سے بھی بات کر رہے ہیں, کچھ بھی سوچ رہے ہیں, کوئی اقدام کر رہے ہیں, تو وہ پھر آپ کو یعنی وہ فلو ہو رہا ہے باقاعدہ. وہ جو جتنا کچھ آپ کا لنک بنا ہے یا جو آپ نے ابزارب کیا ہے نا, وہ باقاعدہ فلو ان ہو رہا ہے اور سامنے آ رہا ہے. تو یعنی یہ والا جو پہلو ہے, اور اس میں ماہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے, کہ اگر ہم یعنی اس قسم کی کوئی نیت رکھتے ہیں, ارادہ رکھتے ہیں, اور اس کے بعد یعنی ہم قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں ماہ رمضان کا کے مہینے اور ایام سے بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے, کہ قرآن خدا کا پھیلایا ہوا دسترخوان ہے جو حقیقتاً ماہ رمضان میں ہماری ضیافت کے لیے تیار رہتا ہے. تو یہ ایک بات ہے, یعنی کہ ایک رمضان کے حوالے سے ابھی ہمارے پاس جو 15-17 دن ہیں کہ ہم اس میں خاص طور سے, اور شب قدر جو ہے, شب قدر اور کس چیز کا نام ہے؟ شب قدر اسی چیز کا نام ہے کہ ہم یعنی قرآن کی راہوں میں حقیقتاً کتنا آگے جا پاتے ہیں, کیونکہ اس وقت ہمارے سامنے, اور یہ بات خود قرآن کریم کی آیتوں سے بھی ثابت ہے اور آئمہ علیہ السلام کے جملوں سے بھی ثابت ہے, کہ پورے کا پورا جو نظام خدا ہے جو اس زندگی میں ہمارے سامنے موجود ہے وہ کل کا کل قرآن ہے. اچھا, یہ ایک بات ہے کہ جو ابتدان اگر کوئی کہنا تو اسے بہت عجیب سا لگے کہ یہ ایسی بیکار بات ہے, جذباتی عقیدے والی بات ہے, بٹ ونس یو انٹر دا ڈومین, یعنی جس کے بارے میں جو اصل بات ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ جو ہے نا, اگر میں جملہ کہوں کہ ایک دفعہ قرآن خود اپنے دروازے ہمارے لیے کھول دے, یہ بہت اہم بات ہے, کہ ایک دفعہ قرآن کریم خود ہمیں اپنی دنیا میں داخلے کی اجازت دے دے, तब आपको पता चलता है कि ये क्या है। और ये एक किताब से और उससे हट कर, यानी वो कौन सा मसला नहीं है या वो कौन सी मारिफत नहीं है जो आपको यहाँ से हासिल नहीं होती। और उसके बाद जो दूसरा जो बहुत बड़ी क्वालिटी और खसूसियत है इस कलाम मजीद की, वो ये कि ये बाकायदा आपके लिए पूरा रास्ता लेड डाउन करता है इस मादियत से निकलने के लिए, हवाले में बाला में हरकत करने के लिए, उन जगहों पे जाने के लिए पूरा जो रोड मैप है ना वो यहाँ पर ही मौजूद है। अगर लेकिन उसमें शर्त क्या है, उसकी शर्त यही है जैसे मदीनतुल इल्म और मदीनतुल हिकमा की भी शर्त यही है कि दरवाजा वहां से खुले। ये बात है जहन में, मदीनतुल इल्म और मदीनतुल हिकमा के दरवाजे की बात की है ना रसूल खुदा ने, हिकमत के शहर का भी दरवाजा है, इल्म के शहर का भी दरवाजा है, और उसको इमाम अली अलैहिस्सलाम से मंसूब किया। लेकिन एक और बात बड़ी अहम है जो हम तकरीबन इग्नोर कर देते हैं उसे, कि वो दरवाजा मेरी मर्जी से नहीं खुलता है, उस दरवाजे के खुलने की अपनी मखसूस शरायत है, और वो दरवाजा उन लोगों की मर्जी से खुलता है जो शहर वाले हैं, ठीक है, उनकी मर्जी से खुलता है। यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि एक मिसाल जो मौलाना रोम ने भी दी है अपनी मसनवी में, बहुत अच्छी मिसाल है कि हकीकतन जो असरार खोले जाते हैं या जो दिल की बातें की जाती हैं तो वो गैरों से नहीं होती, ना महरमों से नहीं होती। यानी अगर कोई इंसान करीम और मेहरबान भी है तो वो सबकी ज़ियाफ़त करता है, सबका इस्तक़बाल करता है, सबको खुश आमदीद कहता है, खिलाता पिलाता भी है, लेकिन अपने दिल की बात और अपने घर के अंदरूनी हिस्सों में दाखला नहीं देता उनको, ठीक है। वो घर में आने की इजाज़त किसको होती है, जो महरम होते हैं। तो शहर इल्म और शहर हिकमत और कुरानिक वर्ल्ड में दाखले की इजाज़त किसको मिलती है, जो इस आलम के या उन हकायक से अपने को महरम बना लेते हैं। यानी कि वो निज़ाम आपको बतौर महरम कबूल करे तो फिर अपने घर आने के दरवाजे आपके लिए खोलता है। और वंस दैट हैपन्स, एक दफ़ा वो चीज़ आपको नसीब हो जाए, इंशाल्लाह वो मौका मिल जाए, तो फिर उसके बाद जो है ना वो लाइक ब्लॉसमिंग एंड बूमिंग है फिर वो उसके बाद कि इंसान के लिए फिर उस तरीके से वही जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की का जो जुमला है ना कि रसूल खुदा ने मुझे इल्म का एक बाब तालीम किया और हर बाब से मैंने हज़ार हज़ार दरवाजे और खोल लिए, इट इज़ लाइक दैट बूमिंग सिचुएशन कि एक एक नुक्ता, एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला जो है ना वो आपके लिए एक सिरा बनता है कि जिस सिरे को पकड़कर और पूरे एक एक आलम आपके सामने खुलता चला जाता है। तो ये वो बरकतें हैं कि जो माह रमज़ान और शब कदर में हासिल करने वाली हैं, ठीक है। बाकी हम जितना भी सवाब वाब सोचते रहें, हिसाब किताब लगाते रहें, उसका डेबिट क्रेडिट वो अपनी जगह पर है। और मैं समझता हूँ कि वी आर मैच्योर इनफ, हमने ज़िंदगी के इतने साल गुजार लिए हैं कि अब हम खुद इस बात को समझ सकते हैं कि वो जो सवाब का हिसाब किताब है क्या आपको रियल लगता है वो बहुत ज़्यादा। इतने 40-50 साल में हमने कितने सवाब जमा किए, कर लिए ना बेतहाशा, हर हर सवाब वाले काम कर लिए, वो कर लिए जिसके इतना होता है, अपने अंदर कितना की कुछ फील करते हैं, ठीक है। तो ये यानी जो चीज़ आपको जिंदा करती है, जो चीज़ आपके ज़ात में रोशनी और नूर पैदा करती है, जिसकी वजह से, और एक और बात भी, अभी जैसे मैं घर में भी बच्चों से ये बात कर रहा था कि जब आप खुदा से क़ुर्बत, दीन से क़ुर्बत, उनकी बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपको कैसे पता चलता है। अगर सवाब आपके पास आ रहा है खुदा की जानिब से तो उसका सबूत क्या है कि वो एग्जिस्ट करता है और मौजूद है। उसका सबसे बड़ा सबूत यही होता है कि इंसान का कल्ब जो है वो डिवाइन सिस्टम से कनेक्ट होता है, और जो खुदाई और इलाही तवानाई है जो पूरी कायनात में मौजूद है, जिसकी वजह से जिंदगी है, आप उस एनर्जी को अपने अंदर से फ्लो करता हुआ महसूस करते हैं, और आपको उस रोशनी में जिंदगी की हकीकतें दिखती हैं। ये मतलब है सवाब का और अजर का। इसमें से कितना हमारे साथ हो रहा है, इसमें से कितनी चीजें जो हैं वो हमारे साथ हैं। तो वो जो हमारे सवाब के ढेर और टोकरे सारे जमा हो रहे हैं, वो किधर हैं, वो कर क्या रहे हैं, यानी उसका रिजल्ट क्या है हमारे पास। क्योंकि ये बात तो खुद रसूल खुदा और अहमा ने भी फरमाया है ना कि जिंदगी में जो कुछ भी है वो नकद है, खुदा के पास उधार नहीं है। यानी ये नहीं है कि हमने एक चीज रख के कहीं छुपा दी है, कर दी है, जिसका आपको पता ही नहीं और कभी चल जाए, ऐसा नहीं है। हर चीज बतौर नकद है, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम बातें, यानी कि अगर हम माह रमजान में अपने सवाब और अजर का हिसाब लगाने में इंटरेस्टेड हैं, तो इन तमाम उमूर के लिहाज से मुतवज्जे हों और मुतवज्जे रहें, और इस बात को देखें कि इस रमजान में खास तौर से शब कदर में आपको क्या अता हुआ है, आपके नसीब में, आपके हिस्से में क्या आया है, क्या मिला है आपको, कोई ऐसी हकीकत जो आपके सामने खुली हो, आपने अपनी जात के अंदर कोई मखसूस एलिवेशन फील की हो, आपको ये बात दिखी हो कि हाँ मेरी नजरों के सामने से ये पर्दे हट गए, मेरे कल्ब की बीनाई इस हद तक बढ़ गई है। ये वो अजर है, सवाब है, कि जो फिर इस तमाम मेहनत के बाद आता है और नसीब होता है। तो हम अगर किसी सवाब मौहूम के बारे में उसकी तरफ लगे हुए हैं और लगे रहे हैं, तो फिर यानी उसमें जो है ना वो हमारे लिए कोई खास उसका फायदा दिखता नहीं है, यानी कि वो ज्यादा इम्कान इसी बात का है कि वो हम खुद अपने आप को किसी धोखे में मुब्तला करके, या बल्कि इवन शैतान ने जो है हमें इस किस्म की चक्कर में फंसाया हुआ है कि हम बस एक सर्किल में घूमते रहें और इसी तरीके से ख़त्म हो जाए, और अपने तई ये सोचते रहें कि हम बहुत अच्छे मकाम पर हैं, बड़े बाकमाल हैं, बहुत कुछ नसीब हो रहा है। ठीक, तो ये एक बात मैं चाह रहा था कि ख़ास तौर से माह रमज़ान के हवाले से कोई इस पर कोई बात अगर आप लोग कहना चाहें।
जी, ये एक हदीस जहन में आ रही है, उसका मफहूम जहन में आ रहा है कि जब कोई नेक अमल अंजाम देता है इंसान, तो उसका एक महल तामीर होता है, या वहाँ पे एक मसलन इस तरह के बागार वो तामीर कर लेता है, लेकिन एक गुनाह होता है कि उस महल को वो आग उसके ऊपर फेंकता है और वो जो तामीर होती है उसको बर्बाद कर देता है। तो ये तशबीहात किस तरफ आपको लेके जाती हैं, मसलन ये हदीस?
ये तशबीहात यही बताती है ना कि आप जब कोई भी नेक अमल करते हैं तो उसके नतीजे में आपके लिए एक अच्छाई क्रिएट होती है।
लेकिन हदीस में तो हम, क्योंकि आपसे ही हमने सुना है कि रसूल ने अगर कोई जुमला अदा किया तो वो ऐसे ही नहीं किया, इसका मतलब है कि हकीकत में है वो चीज, उसका मतलब है कि हकीकत में एक महल बना, हकीकत में एक। हाँ,
ठीक है, लेकिन बात सारी की सारी ये है कि वो जो महल है या दरख्त है वो किस बुनियाद पर बना है,
आपके अमल की वजह से,
आपके नफ्स में मौजूद पैदा होने वाली अच्छाई की वजह से, अमल की वजह से नहीं। आपने चाहे किरदार यानी नियत की, आपके नफ्स में एक अच्छाई पैदा हुई, खूबी पैदा हुई, और उस खूबी का रिफ्लेक्शन आलम आखिरत में एक शक्ल में जाहिर हो गया। ठीक है, तो असल चीज वो महल नहीं है, असल चीज वो खूबी है जो आपके अंदर पैदा हुई है। ठीक है, और हिसाब उसका रखना है। और वो जो गुनाह है, यानी क्या मतलब हुआ कि वो अगर हमने कोई गलत बात या गलत नीयत या गलत काम किया, तो उसके नतीजे में जो अच्छाई मेरे नफ्स में पैदा हुई थी उसमें खराबी आ गई। यानी पहले आप दूध का शरबत लेकर आए थे, उसमें आपने एक ड्रॉप सिरका टपका दिया, تو تمام کی تمام چیزیں جو وہاں پر ہو رہی ہیں, محل بنے یا جلے, وہ سب کا سب ایکچولی کس کا ریفلیکشن ہے؟ آپ کے اپنے نفس کی حالت کا ریفلیکشن ہے.
جی
نیت ارادہ, جی
جی
جی تو وہ یعنی ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب اگر جنت کی نعمتوں کی بات آ رہی ہے یا جہنم کی آگ کی بات ہو رہی ہے تو وہ کوئی ایک انڈیپینڈنٹ چیز ہے جو بن رہی ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اگر آپ نے یا ہم نے ایک کوئی کام کیا, جاب کی, اور اس میں میں نے $20,000 کما کے بینک میں ڈال دیے, تو اب اس سے فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ میرے کردار میں کوئی خرابی ہو یا نہیں, وہ $20,000 بینک میں پڑے رہیں گے. ہم سم ہاؤ اپنے اجر کو ایسا سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو کچھ بھی وہاں پر ہو رہا ہے, اچھا یا برا, وہ ڈائریکٹ ریفلیکشن ہے واٹ از ہیئر. تو اصل حساب پھر کس کا لگانا ہے؟ وہ ثواب کا لگانا ہے یا اس کا اصل حساب اس کا لگانا ہے کہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے اور میرے نفس کی حالت کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اس میں ایک دعا جو تبرکن ہی ہے کہ یعنی میں دعا ابو حمزہ سمالی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس حوالے سے ایک دعا, کیونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہم بہت ساری ایسی باتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کا ہمیں کوئی بہت زیادہ وہ نہیں آتا, ریٹرن نہیں آتا, سمجھ میں نہیں آتا, فائدہ نہیں ہوتا. اور یہ بات اب آپ لوگ کافی حد تک ریئلائز کر چکے ہوں گے انشاءاللہ, اور ویسے اپنی کوششوں سے بھی, کہ معصومین علیہ السلام سے تعلق پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ یا ان کی معرفت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ان کی دعائیں اور مناجات ہیں. اس سے زیادہ اچھا رستہ معصوم کو پہچاننے کا اور کوئی نہیں ہے, اور اس کا ریزن ہم کئی دفعہ بیان کر بھی چکے ہیں, کیونکہ دعاؤں میں معصوم اپنی عقل کے معیار کے مطابق گفتگو کرتے ہیں خدا سے. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی دعا کم ہے, آپ کے آثار بہت کم ہیں, لیکن جتنے بھی ہیں وہ بہت بہت قابل قدر ہیں, بہت قابل تعریف ہیں. یعنی جیسے آپ کے وہ جو ایک جملہ ہے جو دربار کے خطبے کے اندر ہی ہے توحید کے حوالے سے, کہ جس کو آیت اللہ جوادی عملی نے بہت دفعہ دہرایا ہے, اور یعنی وہ بہت ہی زیادہ عرفانی جملہ ہے کہ خدا نے خلقت کیسے کی, من لا شے لا من شے من شے, وہ والا جملہ. تو بہرحال یہ دعا ہے, اس میں بھی یعنی کہ اس دعا سے بھی ہم کو ایک ہدایت ملتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے, ٹھیک ہے, زندگی کیسے گزارنی چاہیے. اللہم قنعنی بما رزقتنی, اے اللہ جو تو نے مجھے رزق عطا کیا ہے اس پر مجھے قانع کر دے, ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے زندگی میں, کیونکہ آپ اس بات پر غور کیجئے گا کہ اگر انسان زندگی میں قناعت تک نہیں پہنچتا نا, قناعت کا مطلب ہے کہ ناؤ آئی ایم سیٹسفائیڈ, جب تک انسان قناعت کی حالت تک نہیں پہنچتا ہے وہ کبھی بھی اپنے دین اور آخرت کی طرف توجہ کرنے پہ فوکس نہیں کر پائے گا, ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم اپنی دنیا میں سب سے پہلے کیا اچیو کرنا ہے, حالت قناعت, کہ ہم کہیں بس جتنا مل گیا کافی ہے, اب مجھے پریشانی نہیں ہے. حالانکہ مومن تو اس سے اور بھی آگے کی منزل رکھتا ہے, لیکن قناعت, تو جو مجھے رزق تو نے عطا کیا اس پہ قناعت کر دے, عطا کر دے. وسترنی وعافنی, اور مجھے چھپا لے یعنی اپنی رحمت میں, وعافنی اور مجھے عافیت دے دے, ابدن ہمیشہ ہمیشہ. نہیں, زہد بھی, زہد اوپر والی منزل ہے, قناعت کا معنی یہ ہے کہ انسان فیل سیٹسفائیڈ والی حالت ہو, یعنی جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہماری ضرورت پوری ہو گئی, ہم نے اپنی ضروریات کو محدود کر لیا, اب اس کے بعد ہمیں پریشانی نہیں ہے کہ ہم ادھر بھاگیں ادھر بھاگیں مزید وسائل فراہم کریں. اور جیسا میں نے کہا کہ قناعت نہیں ہوتی تو انسان ہمیشہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے گا, اور اس کے نتیجے میں وہ خدا سے اور دین سے اور آخرت سے دور ہوتا چلے جائے گا.
قناعت اور پروگریشن کو آپ کس طرح سے لیں گے؟ یعنی قناعت کا مطلب کیا یہ کہ آپ پروگریس نہ کریں
کس جگہ پہ؟
یعنی اپنی دینی حوالے سے.
دین میں قناعت نہیں ہے,
نہیں سوری, دنیاوی حوالے, دنیاوی حوالے سے, دین میں دنیاوی حالت,
دنیاوی حالت میں. جی
یہ قناعت صرف دنیاوی حوالے سے,
بما رزقتنی, جی دنیاوی رزق کے حوالے سے.
کیسے آپ دیکھیں گے قناعت اور پروگریشن کو؟
اس میں بھی اگر پروگریشن وغیرہ, جیسے دیکھیں کہ یہ تمام کے تمام مسائل جو ہیں نا, یہ آج کی دنیا میں زیادہ ہیں. یعنی ہزاروں سال سے انسان جو زندگی بسر کرتا چلا آ رہا ہے نا, اس میں یہ مسائل نہیں تھے. اور یہ تمام کے تمام مسائل جو آج ہیں وہ بھی اس وقت جنریٹ ہوتے ہیں. آپ لوگ آبجیکٹ کر سکتے ہیں اس پہ, لیکن میرا ذہن یہ ہے کہ یہ مسائل بھی اس وقت جنریٹ ہوتے ہیں جب آپ کسی دوسرے کے لیے نوکری اور مزدوری کرتے ہیں. یعنی جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس پہلے لوگ تھے, امام علی تھے اس زمانے میں تھے, آپ کے پاس ایک زمین کا ٹکڑا تھا, کسی کے پاس دکان تھی, کسی کے پاس کچھ تھا, اب وہ اپنی مرضی زندگی بسر کر رہے ہیں. وہاں یہ پروگریشن والا چکر ہی نہیں ہے, مسئلہ ہی نہیں. آپ نے سال کے سال اپنے زمین پر اگانا ہے, زراعت کرنی ہے, فصل یا بیچ دینی ہے یا اپنے گھر لے جانی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میری ضروریات اس سے پوری ہو رہی ہیں, آپ اپنی لائف میں وہاں پر ٹھہرے ہوئے اور باقی اپنا پورا کا پورا توجہ جو ہے وہ اپنی روحانی, علمی اور دیگر ترقی میں صرف کر رہے ہیں. نہ اس قسم کا کوئی, یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں. اب اچھا, اب یہ جو آپ کی پروگریشن کی بات ہے نا کہ جناب میں اگر جاب میں ہوں تو میں اب آفیسر نہیں رہ سکتا, مجھے مینیجر پہ جانا ہی جانا ہے, اب یہ جاب کی مصیبت ہے. تو یہ ایون اگر آج بھی آپ اپنا کوئی کاروبار سیٹل کر لیں اس نیت سے کہ مجھے اس کے ذریعے سے خدا ایک رزق دے دے جو میری ضرورت کی کفایت کرے, باقی میں تمام توانائی اور توجہ دین پہ لگاؤں گا, یہ اپنی روحانیت پہ لگاؤں گا, تو کوئی مسئلہ نہیں. جی وہ آپ کے اوپر ہے, آپ کے اوپر ہے, اس میں آپ مجبور نہیں ہیں. جاب کے اندر ان اے وے آپ مجبور ہیں, ورنہ آپ سروائیو نہیں کر سکتے اس میں. آپ کے اوپر
ہے,
ٹھیک ہے نا, وہ تو اس لیے ہے کہ وہ اس کو حوس ہے نا. یعنی جیسے کہ بزنس اس لیے کر رہا ہے کہ جی اسے بہت زیادہ امیر بننا ہے, دولت مند بننا ہے, بل گیٹس بننا ہے, سٹیو جابز بننا ہے, یہ سب بننا ہے. لیکن بزنس کے اندر آپ کے پاس یہ پوری پروویژن موجود ہے نا کہ آپ ایک کیپ لگا دیجئے کہ میری ضرورت پوری ہو رہی ہے, یعنی وہاں پر آپ قائم ہو جائیے اور اپنی زندگی سکون سے گزاریے. وہ الگ بات ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن بات یہ نا کہ آپ نے اگر اپنی ضروریات کا ایک لحاظ رکھ لیا تو اس میں ٹھیک ہے کہ وہ جو آپ کے بزنس ریکوائرمنٹ ہیں اس میں آپ تھوڑا بہت اوپر نیچے وہ کر رہے ہیں, لیکن آپ اس پہ نہیں جا رہے نا کہ میں اگر میری آج کے دن اپنی ضرورت پوری ہو گئی ہے تو اب اس کے بعد بیٹھ کے میں پلان کروں کہ میں اس کو اوپر کتنا لے جاؤں, ملٹی ملین ڈالر بزنس کیسے بناؤں, پوری دنیا میں گلوبل اسکیل پہ کیسے لے جاؤں, یہ سب نہیں ہے نا آپ کے مسائل. ٹھیک, تو زندگی کے لیے اس کو ہم پہلے بھی امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلی کیا کون سی دعا مانگنی ہے, زیادہ سے زیادہ عافیت کی دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے, خدا عافیت دے, کیونکہ عافیت اور امنیت اگر زندگی میں سے اٹھ جاتی ہے تو خدا نخواستہ پھر بہت تلخ ہو جاتی ہے زندگی, اور پھر وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں, اعلیٰ معیار کے لوگ ہوتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک پیراڈاکس ہے کہ ہائر لیول آف ہیومینٹی جو ہے نا وہ ہمیشہ مصیبتوں میں ہی سامنے آتی ہے. انسانیت کے اعلیٰ معیار کے افراد خوشحالی میں سامنے نہیں آتے. یعنی جیسے کہ ایک جو میرے ذہن میں ایک اسکیل ہمیشہ رہتا ہے کہ اگر ہیومینٹی کے آپ 0 to 100 اسکیلنگ کریں تو ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر جو ہیں آپ کو 50 سے اوپر والے لوگ نہیں ملیں گے. یعنی اس کی جو اصل وجہ ہے نا وہ یہاں کی خوشحالی اور آسودگی ہے. کیونکہ خوشحالی اور آسودگی آپ کو ایوریج لیول پر اچھا رہنے میں مدد دیتی ہے, ہائر لیول پر جانے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. کبھی ریئلائز کیا اس بات کو؟ ایوریج لائف اگر آپ گزارے نا تو یہ بہت بہتر ہے, بہت اچھا ہے, اس میں آپ گزار سکتے ہیں اپ ٹو 50 مڈ لیول. لیکن آپ کو اگر ہائی لیول کے لوگ چاہیے وہ وہیں قوم و نجف میں ہی ملیں گے آپ کو. چند ایون پاکستان میں یہاں سے اعلیٰ معیار کے لوگ مل جائیں گے, انڈیا میں مل جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انسانیت کا اعلیٰ معیار جو ہے نا وہ وہی محرومی, سختی, تنگی. انسان جب زندگی میں ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی ذات کی تربیت اور تزکیہ کرتا ہے تب وہ اعلیٰ معیار پہ پہنچتا ہے. خوشحالی رکاوٹ ہے. پیٹ بھر کے رات کو سو جانا انسانی ترقی کے رستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. وہ والا روٹین جو ہمیں مثال کے طور پر نمازوں میں توجہ نہ کرنے دے کہ صبح اور مغرب دونوں نمازوں میں انسان کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی ہوں, یہ نظام زندگی بلند معیار پر جانے میں رکاوٹ ہے. ٹھیک. تو لیکن ایک ایوریج لائف کے لیے صحیح ہے. تو آپ کو اگر 50 کو کراس کرنا ہے, اس لیول کو اوپر جانا ہے, تو وہی جو شہید مطہری نے جیسے بتایا تھا کہ ہم جب قم میں آئے تھے, قم واز اے ٹیریبل سٹی ٹو لیو ان, ٹیریبل سٹی ٹو لیو ان, وہ کچھ بھی نہیں, آسائش کا تو نام ہی نہیں تھا, رفاہ زندگی کے نام سے کچھ نہیں تھا. یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا آب اور ہوا دونوں مصیبت, دونوں لٹرلی دونوں. یہ میں ویسے محاورتن نہیں کہہ رہا ہوں کہ قم کی ہوا ایسی ہے کہ اگر لگ جائے نا بدن میں وہ ہڈیوں کا پورا درد آپ کو زندگی بھر ہڈیوں میں بیٹھ جاتی ہے. خاص طور سے جو خزاں کی ہوا ہے وہاں کی, سپٹمبر اکتوبر کی, اور پانی اس کا ایسا ہے کہ آپ اس سے نہائیں تو مطلب بالکل بدن آپ کا پورا نمک سے بھر جائے. نمک, اتنا نمک, اتنا سالٹی واٹر. یہ ابھی بھی یہ پرابلمز ہیں, یعنی کہ اتنا ترقی ہونے کے ابھی بھی آپ گھروں میں پانی خرید کے پیتے ہیں, وہاں پہ آپ نارمل پانی نہیں پی سکتے وہاں کا. لیکن اب ان لوگوں کو ہم یہی سوچیں نا کہ یہ کیا ان لوگوں کے دماغوں میں کیا بات تھی کہ یہ اپنے اپنے اچھے اچھے شہروں سے اٹھ کے, علامہ طباطبائی تبریز سے اٹھ کے آ گئے, فلاں کہاں سے آ گئے, ادھر ادھر سے. جتنے بھی آپ بڑے نام دیکھ رہے ہیں وہ کوئی قم کے رہنے والے تھوڑی تھے. خمینی, آپ کو پتا ہے خمین سے آئے, علامہ طباطبائی تبریز سے آئے, یہ جیسے آملی ہیں حسن زادہ آملی, جوادی آملی. ٹھیک ہے. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان سختیوں میں ہی جو ہے نا ہائی لیول آف ہیومینٹی جو ہے وہ ہمیشہ سختیوں میں سے ابھرتی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ کو اپنی نارمل لائف میں ہمیشہ کیا ہے, عافیت اور رحمت اور برکت کہ جو ہماری زندگی کو چلنے میں آگے مدد دے. اچھا, ایک دو جملے میں اس میں خاص طور سے عرض کرنا چاہ رہا تھا, پھر میں دعائے ابو حمزہ پہ آؤں کہ اللہم لا تعینی فی طلب ما لا تقدر لی. یہ بڑے لطائف ہیں. اس قسم کی باتیں جو ہے نا وہ عام طور سے ہمارے دماغوں میں آتی ہی نہیں ہیں. اے خدا میری مدد مت کرنا اس چیز کو طلب کرنے میں جو تو نے میرے لیے مقدر نہیں کی. میری اس میں مدد ہی نہیں کرنا. یعنی بعض اوقات انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے کہ ہم بہت دیر تک جھک مارتے رہ جاتے ہیں چیزوں کے پیچھے. ٹھیک ہے کہ میری ڈسٹنی یہاں پر ہے, میرا فیوچر یہاں پر ہے, اور کئی سال گزارنے کے بعد اور وقت برباد کرنے کے بعد ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو میرے یہاں تو میرے لیے کچھ نہیں تھا. تو یہ جملہ کیا ہے؟ میری مدد ہی نہ کرنا، اعانت نہ کرنا اس کو طلب کرنے میں جو تو نے میرے لیے مقدر نہیں کیا. وما قدرته علیہ، اور جو میرے لیے مقدر کر دیا ہے، فجعله میسرا سہلا، اس کو میرے لیے میسر یعنی آسان اور سہل، سہولت والا، ایزیلی اٹینیبل. جو میرے لیے مقدر، یعنی اگر یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جاتی ہے تو اب آپ اس پہ غور کریں کہ آپ کو اپنی زندگی کا راستہ خود ہی نظر آنا شروع ہو جائے گا، یعنی لائف آپ کو خود ہی ایک ڈائریکشن میں لے جانا شروع ہو جائے گی. ٹھیک. اس کے بعد اللہم فرغنی لما خلقتنی لہو، اے اللہ مجھے فارغ کر دے. کس کے لیے فارغ کر دے؟ اس کے لیے فارغ کر دے جس کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے. یعنی ہر کسیرا بہر کار ساختند، ہر انسان ایک کام کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا اس دنیا میں. ہر انسان کا مقصد خلقت جدا ہے، ہر انسان یونیک ہے، ہر انسان فرد ہے. خدا بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے خلق کیا ہے اس کے لیے مجھے فارغ کر دیں، ادھر ادھر فالتو میں نہ بھاگتا پھروں. یعنی اتنے سارے جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کا نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ نتنگ. نہیں، میں اپنی زندگی میں سارے وہ کام کروں جو میرے مقصد خلقت سے ہم آہنگ ہوں. ولا تشغلنی بما تکفلت لی بہی، اور مجھے اس میں مشغول ہونے سے بچا لیں جس کی کفالت کی ذمہ داری آپ نے خود لے لی ہے. یعنی ہم اب آپ جیسے، میں اگر یہاں پر ایک سوال پوچھوں، خدا نے کس چیز کی کفالت خود لی ہے اور کس کا مکلف اور ذمہ دار ہمیں بنایا ہے؟
کوشش کا آپ کو بنایا ہے، رزق کا اپنے پاس رکھا.
اس سے بھی آگے بات کریں نا، دیکھیں اپنی ذات کی تربیت، اپنی آخرت کی تعمیر، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے اپنی. اس بات کی کفالت خدا نے نہیں لی ہے. یعنی جو ہمارے رویے ہوتے ہیں نا، کہ ہم کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، کہ خدا نے میری آخرت کی کفالت لے لی ہے اور میری دنیا میرے اوپر چھوڑ دی ہے، ہمارا رویہ یہ ہے یا نہیں ہے؟
ایسے ہی ہے،
یہی ہے نا، کہ ہم اپنی دنیا کے پیچھے جان دیے ہوئے ہیں،
سرگردان ہیں، پریشان.
جبکہ یعنی اگر اس کو دیکھیں تو خدا نے وما من دابت فی الارض الا رزقها علی اللہ، زمین میں چلنے پھرنے والوں کی ذمہ داری، ان کے رزق کی ذمہ داری خدا نے لی ہے نا. اور اس حوالے سے آپ کتنی کوشش کریں، جتنے میں آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، ختم بات. باقی وہ ذمہ داری اپنی ذات کی تربیت، اپنا تزکیہ، تہذیب نفس، آخرت، جنت، ان میں سے کسی چیز کی ذمہ داری خدا نے نہیں لی ہے. سب ہماری تکلیفات ہیں، لیکن اس کو ہم آرام سے چھوڑ کے بیٹھے رہتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ کہ جس کے لیے مجھے خلق کیا ہے اس کے لیے فارغ کر دیں، اور جس کی کفالت کی ذمہ داری آپ نے لے لی ہے اس میں نہ مشغول رہوں میں، اس میں نہ انوالو ہونے دیں. جی 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 انسان کے پاس جو بھی مقصد خلقت ہے نا، اس کے تمام آثار اور اثرات آپ کو اپنے اندر نظر آتے ہیں، فیل ہوتے ہیں، یعنی جس مقصد کے لیے آپ کو خلق کیا ہے. اور وہ اس وقت آپ ان تمام چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں اگر آپ ایک آزادانہ زندگی گزاریں. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ہماری زندگیاں آزاد انسانوں والی زندگیاں نہیں ہیں، ہماری زندگیاں غلاموں والی زندگی ہے. کیسے؟ کہ یعنی اگر ہم اپنے خطے کے لوگوں کو لیں کہ جب جیسے ہی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور تھوڑا بہت ہوش سنبھالنا شروع کر دیتا ہے تو آپ تمام کی تمام چیزیں اس کے دین اور دنیا کے حوالے سے اس کے حلق میں سے ٹھونس دیتے ہیں اندر کہ تمہیں دنیا میں مثال کے طور پر یہ بننا ہے, پیسے والا بننا ہے, وہ کرنا ہے, تمہیں دین کے حوالے سے ثواب کمانا ہے, جنت میں جانا ہے, جہنم میں نہیں جانا ہے, فلاں کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, فلاں کرنا ہے. آپ اس بات پہ غور کریں کہ آپ نے آج تک اپنی دین اور دنیا کے حوالے سے خود کتنا سمجھا ہے انڈیپینڈنٹلی, اور کتنے انڈیپینڈنٹ ڈیسیشنز لیے ہیں. خود اس بات کا حساب کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک غلاموں والی زندگی بسر کر رہے ہیں, اور جب ذہن اور فکر غلامانہ ہو جاتی ہے نا تو پھر آپ کو ریالٹیز کبھی بھی نہیں دکھتی ہیں. پھر یہ اتنی بڑی بڑی دیواریں آپ کے ارد گرد ہوتی ہیں جنہوں نے آپ کو سراؤنڈ کیا ہوتا ہے, یا آپ کی آنکھوں پر اتنے موٹے موٹے پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, یا جیسے وہی مثال ہے وہ گھوڑے والی نا کہ اس کے دونوں سائڈوں پہ وہ لگا دیتے ہیں, وہ ایک ہی رستے پہ دوڑے چلے جاؤ بس. تو رفتہ رفتہ یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ جب ہم آگے آتے ہیں آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں آئے تو آپ کو ایک بات فیل ہوتی ہے, یعنی میں کچھ مثالیں دے سکتا ہوں کہ جیسے ہمارے حسن بھائی ہمیشہ ہماری ان سے بہت باتیں ہوتی رہی ہیں نا انڈیویجولی بھی الگ الگ, تو جیسے میں نے بھی کبھی پوچھا کہ آپ کو کیا فیل ہوتا ہے, میں نے بھی یہ سوال ان سے کیا آپ کس کام کے لیے بنے, آپ کا مقصد خلقت کیا ہے, تو انہوں نے ہمیشہ ایک بات کہی کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ میں دوسرے انسانوں کے کام ہوں. اور اس کی جو بنیادی طور سے وجہ وہ کیا ہے کہ آپ جب بھی اپنے مقصد خلقت میں انوالو ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی کی بہترین لذت وہیں سے ہی ملتی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آپ کا مقصد خلقت ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر اس عمل میں, اس کام میں, اس ایکٹیویٹی میں اس کو پرسو کرتے ہیں, اس میں آگے جاتے ہیں تو آپ کو بہترین سرور اسی سے ہی ملتا ہے. یعنی جیسے انہوں نے ہمیشہ کہا کہ میں مجھے یہی لگتا ہے کہ میرا جو ہے نا مقصد خلقت یہی ہے کہ میں دوسرے انسانوں کے کام آؤں, ان کی پرابلم سالو کروں. یعنی فار ایگزامپل اگر میں اپنی بات کروں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم مجھے جو بات زیادہ فیل ہوئی کہ میرا مقصد خلقت یہ کہ میں علم کے رستوں کو پرسو کروں, علم و حکمت کے رستوں کو پرسو کروں, اور اس میں دو باتیں ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ اپنی مقصد خلقت کی راہ پر چلتے ہیں تو آپ بہت ایزیلی ترقی کرتے ہیں ایز کمپیئرڈ ٹو ایوری تھنگ ایلس, اور دوسرے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو وہ کام کرنے کے بعد زندگی کی بہترین لذت نصیب ہوتی ہے جو آپ کو کسی بھی دوسری چیز میں نہیں آتی. لیکن آپ بتائیں ہمیں موقع ملا اب تک اس بات کو سوچنے کا موقع نہیں ملا کہ میری مقصد کیا ہے, مجھے کس چیز میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے, وہی ساری چیزیں اسی میں بھاگے جا رہے ہیں بس کہ پہلے یہ کرنا تھا, پھر ڈگری لینا تھی, پھر فلاں کرنا تھا. اور اب تو ویسٹرن سوسائٹی میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت ہی فضول زندگی ہے, یعنی انسانی اعتبار سے بہت فضول زندگی ہے جو ہم سب گزار رہے ہیں, اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو شہید مطہری نے بھی جو ایک بات کہی تھی کہ یہ جب سے آپ کی انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی ہے تو جو انڈسٹریل اور کارپوریٹ سسٹم ہے اس کو اپنا نظام چلانے کے لیے آسان رستوں سے اور سستے داموں میں غلام اور مزدور چاہیے. پوری کی پوری دنیا جو ہے نا وہ اس کنفیگریشن پہ بلڈ ہوئی ہے پچھلے 200-300 سالوں میں, اور ہم سب اسی ہیوج مشینری کا پرزا بنے ہوئے اور گھوم رہے ہیں بس, اور ہم میں سے کسی میں ہمت ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیں. اور اس بات پر یعنی جو آزاد انسانوں کی ایک ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی دو وقت کھانا نہیں ملے گا نا, تین وقت نہیں ملے گا، ایک وقت ملے گا، کوئی بات نہیں، میرے گھر میں عیش و تعیش کے سامان نہیں ہوں گے، کوئی بات نہیں، میں اس دنیا میں پراپرٹی اور ایسیٹس اور جائیدادوں کا مالک نہیں ہوں گا، کوئی بات نہیں، میں خود تو وہ انسان ہوں نا کہ میں جب خود اپنے آپ کو دیکھوں تو خوشی محسوس کروں. اصل بات کیا ہے زندگی میں کہ ہم خود جب اپنے اوپر نظر کریں تو اچھا لگے نا. اس سے کیا ہے، یہ در و دیوار سے کیا ہے؟
اس میں ایک نئی ڈیبیٹ ہے دروائی جی. مثلاً آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جب سے انڈسٹریلائزیشن آئی تو اگر آپ انڈسٹریلائزیشن کو ہٹا دیں تو پھر انسان تو پھر ترقی نہیں کر پاتا، آج بھی وہ گدھے اور گھوڑے پہ سفر کر.
دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات میں نے انڈسٹریلائزیشن کو غلط یا برا نہیں کہا ہے، میں نے کہا سنیں میں نے کہا جن لوگوں نے اس کو جو چلا رہے ہیں
تو اس کے لیے افراد تو چاہیے تھے نا. اس میں
نہیں نہیں بات یہ نہیں ہے، دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کون سا نظام ہے کہ جس میں جو لوگ اس سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کی دولت ہر حال میں بڑھتی ہے. جتنے بھی کرائسس اور پرابلمز اور پینڈیمک اور یہ وہ ہوتے ہیں وہ سب لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. یہ کون سا نظام ہے؟ کیا یہ بھی انسانی ترقی کا کوئی حصہ ہے؟
نہیں، لیکن اس سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ.
نہیں نہیں آپ وہ فائدہ کس صورت میں ہو رہا ہے؟ وہ فائدہ اس صورت میں ہو رہا ہے کہ انہوں نے انسان سے اس کی انسانیت لے لی ہے، انہوں نے اس کے سامنے یہ چمکتے دمکتے زرق برق ایک زندگی رکھ دی ہے، گلیمرس لائف، اور اس کے نتیجے میں انسان سے اس کی انسانیت چھین لی ہے زیادہ تر کیسز میں.
یاد آ رہی ہے شاید آپ تصحیح کریں کہ اس میں نہیں کہ انسان کو اسی لیے بنایا کہ کوئی کسی کے لیے کام کرے، اور اس طرح کی ایک آیت ہے نا موجود،
ایک دوسرے کو مسخر کریں ایک دوسرے کو.
جی
اس میں فرق ہے، اے بی کو مسخر کرے اور بی ہمیشہ اے کے انڈر میں رہے، یا اے اور بی دونوں ایک دوسرے کو مسخر کریں. قرآن قرآن کہہ رہا ہے دونوں ایک دوسرے کو کریں، دونوں ایک دوسرے کو کریں. یہ نظام ہم نے بنایا، یہ تھوڑی ہے کہ ایک ہمیشہ زبر رہے گا ایک ہمیشہ زیر رہے گا، اور جس کے ہاتھ میں بھی کوئی طاقت آئے گی وہ ساری زندگی وہ حربے استعمال کرے گا کہ باقی سب لوگ ہمیشہ اس کے جوتوں کے نیچے رہیں. یہ کون سا طریقہ ہے جو خدائی طریقہ ہے؟
نہیں طریقہ تو نہیں ہے لیکن
تو یہی ہے نا، یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے مجھے علم سے انڈسٹری سے کسی چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نظام جو اس کے تحت بنائے، جو آپ کی کارپوریٹ ورلڈ بنی ہے پوری، اس نے آپ دیکھیں نا انسانوں کو اس بات سے محروم کر دیا ہے. اور اب تو حال یہی ہو چکا ہے نا زیادہ تر، ہم تو ماشاءاللہ پھر بھی دین کی برکت ہے ہمارے ساتھ نا، ہمارے ساتھ تو الحمدللہ پھر بھی دین کی برکت ہے. وہ لوگ جو اہل دین نہیں ہیں ان کا حال دیکھیں ہم جا کے، آپ پوری دنیا کے اندر حالات دیکھیں لوگوں کے، مطلب خاص طور سے جو نوجوان نسل ہے کس جگہ تک پہنچ چکی ہے وہ. یعنی رفتہ رفتہ اگر جو ہے کہ زیادہ تر نوجوان دنیا کے یا جانور ہیں یا روبوٹ ہیں، اس سے زیادہ آپ کسی تیسری کیٹیگری میں ڈالنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. جو نوجوان نسل ہے زیادہ تر، اور یہ تھوڑا بہت جو آپ کو لگتا ہے نا ایک شعور، وہ دین کی برکت سے ہی ہے جہاں بھی ہے، کیونکہ دین بہرحال اس قسم کی زندگی گزارنے سے بہت یعنی انسان کو باہر نکالتا ہے، اور اس کے خلاف ایک مطلب وہ چیز ہے. ٹھیک، تو بہرحال یعنی کہ یہ جو مقصد خلقت کی بات ہو رہی تھی نا، کمنگ بیک ٹو دا کوسچن، وہ آپ کو اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ ایک آزاد انسان ہوں گے. اور مقصد خلقت کو پہچاننے کی دو علامات میں نے آپ کو بتائیں کہ اس رستے پر آپ چلیں گے، آسانی کے ساتھ آگے جائیں گے، ترقی کریں گے، اور اس رستے پر عمل کریں گے، اپنی زندگی کا بہترین سرور اور لذت حاصل کریں گے. بالکل، قناعت کے بغیر تو آپ متوجہ ہی نہیں ہو سکتے نا. یعنی اگر ہمارے ذہن میں ہر وقت یہی رہے گا کہ مجھے کچھ اور وسائل فراہم کرنے ہیں، میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی، کہ یعنی کہ رسول خدا کی ایک دعا یہ بھی آیت اللہ جوادی عاملی نے پڑھی تھی کہ اللہم بارک لنا فی الخبز، اے خدا ہماری روٹی میں برکت دینا، کیونکہ اگر روٹی کی برکت نہیں ہوگی نا تو دین کی برکت بھی نہیں ہو پائے گی۔ اب یہ جو دعا ہے یہ بالکل عامیانہ لیول کے لوگوں کے حوالے سے دعا ہے، لیکن بالکل صحیح ہے کہ اگر وہاں پر انسان کے پاس یہ بھی نہیں ہوگا کہ اگلے وقت کیا کھاؤں گا، کس جگہ رہوں گا، کیا کروں گا، تو جیسے میں نے کہا کہ اعلیٰ معیار کے افراد پہ فرق نہیں پڑے گا اس کا، لیکن نارمل لیول کے افراد جو کم از کم 90% ہیں وہ بہت مشکل میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جی جی بہت ساری دعاؤں میں، تو یہ سمجھنے کی بات ہے یعنی کہ جیسے جیسے آپ اٹھتے جاتے ہیں نا اوپر، تو آپ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہوتے جاتے ہیں، پھر یعنی دنیا کی مشکل پریشانی مسائل پھر وہ آپ کے لیے امیٹیریل ہو جاتے ہیں، پھر آپ ایک اور ہی جگہ پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک اور کسی اور ہی رستوں کو طے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ نہیں، ان لوگوں کی بات نہیں، وہ جیسے وہی بات ہے نا، وہ ہیں کتنے، وہ ہیں کتنے، تو اکثریت کا حال جو ہے نا وہ ایسا ہی ہے، تو اس کے لیے قناعت، عافیت، یہ تمام کی تمام چیزیں، امنیت ضروری ہیں ان کی ترقی کے لیے اور ان کے صحیح رستے پر رہنے کے لیے۔ اچھا، اس میں سے میں اب دعائے ابو حمزہ صومالی کے کچھ جملے اور تھوڑی سی اس کی تشریح آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ یہ جو دعا ابو حمزہ صومالی ہے یہ اس کی تاکید بہرحال سحر میں پڑھنے کی ہے، لیکن اگر آپ سحر میں پڑھیں تو کم از کم ایک گھنٹہ پہلے اٹھنا پڑے گا آپ کو کیونکہ کافی تفصیلی دعا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ جو آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی بھی ایک کتاب ہے دعاؤں پر ہی ہے، بہت بہت اچھی خوبصورت کتاب ہے، اس میں انہوں نے کئی روایتیں ائمہ علیہ السلام کی نقل کی ہیں، اور اس میں جیسے کہ امام علیہ السلام سے کبھی پوچھا گیا کہ میں یہ دعا کس وقت پڑھوں، کتنی مرتبہ پڑھوں، کیونکہ یہ دو مسائل ہمارے ہوتے ہیں نا بہت، کہ اب جناب جو کہا ہے سحر میں پڑھنا ہے تو اب سحر میں ہی پڑھنا ہے، یا افطار میں پڑھنا ہے تو افطار میں ہی پڑھنا ہے۔ تو امام علیہ السلام اس کے سوال پوچھنے والے کے جواب میں پھر آپ مسکرائے اور آپ نے ایک جملہ کہا کہ ہمارے شیعہ بالغ ہیں، یعنی یہ جو آپ بتاتے ہیں نا کہ ادھر ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، ایسے کھانا کھاؤ، یوں چمچہ دائنے ہاتھ میں پکڑو، ایسے کرو، چاول نہیں گرانا، یہ تمام کی تمام باتیں کس کو کی جاتی ہیں؟ جب بالغ ہو جاتے ہیں، یعنی امام علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں جو یہ کہا کہ ہمارے شیعہ بالغ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو حقیقتاً امام کا شیعہ ہے وہ دعا اور دعا کی معرفت رکھتے ہوئے اور خود اس بات کو جانتا اور پہچانتا ہے کہ دعا کیا اثر کرتی ہے، کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں، کب چاہیے، کب فائدہ ہے۔ ٹھیک، تو بہرحال یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اگر سحر میں وقت نہ ملے تو پڑھیں ہی نہیں، کیونکہ یہ دعا بہت اعلی مطالب پر مشتمل ہے، بہت بہت شاندار۔ اللہم الحقنی بصالح من مضا، اے خدا، یہ ایک دعا ہے جو قرآن کریم میں بھی ہے اور نبیوں کی دعا ہے۔ کون سی دعا ہے؟ کہ الحقنی بصالحین، ہمیں یعنی جب ہم اپنی ایٹرنل لائف میں جائیں، ابدی اور دائمی زندگی میں جائیں، تو دیکھیں ابھی سے آپ کو پلاننگ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ پلاننگ آپ کو ابھی سے کرنا ہے، کن کے ساتھ رہنا ہے، کس قسم کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، اور جب آپ یہ پلاننگ کرنا شروع کریں گے کہ کن کے ساتھ رہنا ہے، تو سب سے پہلے آپ کیا ڈھونڈیں گے، کس بات کی تلاش کریں گے،
کس طرح
کہ کن کن قسم کی صحبتیں یا کیٹیگریز وہاں پر اویلیبل ہیں، ہے نا، یعنی یہاں پر مثال کے طور پر کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو زیادہ تر علاقوں کے لحاظ سے بات کرتے ہیں، ورنہ یہ بھی سوچ سکتے ہیں نا کہ جی ہم انڈینز کے ساتھ رہیں گے، پاکستانیز کے ساتھ رہیں گے، مومنین کے ساتھ رہیں گے، مسلمین کے ساتھ رہیں گے، کیٹیگریز ہیں نا الگ الگ. تو اب یہ بذات خود ایک بڑی علمی کاوش ہے اس بات کا پتہ چلانا کہ آخرت میں کون کون سی کیٹیگریز اویلیبل ہیں اور ان میں سے کن کن کے ساتھ رہا جا سکتا ہے اور رہنا چاہیے یا رہنے کی تمنا کرنا چاہیے. تو انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں سے جو قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آئی ہیں، الحقنی بالصالحین، صالحین کے ساتھ ہم کو ملانا، ہمیں وہاں پہ صالحین کے ساتھ زندگی دینا. تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہم الحقنی بصالح من مضا، مجھے اس صالح سے ملا دے جو گزر چکا ماضی میں. وجعلنی من صالح من بقیہ، اور مجھے ان صالحین میں سے قرار دے جو آئندہ آنے والے ہیں. یعنی جو صالحین گزر گئے مجھے ان کے ساتھ ملحق کر دے، اور جو صالحین باقی ہیں یعنی آئندہ آنے والے ہیں مجھے ان میں سے ایک قرار دے. وَخُذْ بِي سَبِيلَ الصَّالِحِينَ، اور میری زندگی کو کس رستے پہ ڈال دے؟ سَبِيلَ الصَّالِحِينَ پر. وَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِي بِمَا تُعِينُ بِهِ الصَّالِحِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ، اور میرے نفس کے بارے میں میری ایسے ہی مدد کرنا جیسے تو نے صالحین کی ان کے نفوس کے حوالے سے مدد کی ہے، جیسے تو نے ان کی مدد کی ان کی زندگیوں میں ان کے نفس کی، ویسے ہی میری مدد کرنا. وَاخْتِمْ عَمَلِي بِأَحْسَنِهِ، اور میرے عمل کو ختم کرنا، مہر لگانا، بِأَحْسَنِهِ. یہ امام حسن علیہ السلام کی دعا کے بھی ایک جملے ہیں. یہ بہت ہی گہرا جملہ ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وَاخْتِمْ عَمَلِي، وَاخْتِمْ یعنی میرے عمل پر ختم کرنا، مہر لگانا. بِأَحْسَنِهِ، بے احسنے ہی کا پراپر ترجمہ کیا ہوگا؟ کیونکہ عربی میں جو ہے نا وہ ایک ورڈ میں تین تین چار چار وہ
احسان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور حسن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے.
دیکھیں با جو ہے، با یعنی بائی ورچو آف اس سبب سے احسن جو ہاں یہ کہہ لیں سب سے بہتر، کمپیئر کرنے کے بعد جو زیادہ بہتر ہو. ہی ضمیر ہے، اٹ، یہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ عمل کی طرف جا رہی ہے، عملی ہے نا. بے احسنے ہی سے پہلے عملی ہے، میرا عمل، یعنی کہ آپ میرے پورے زندگی کے نام عمل کو لیں، ان نام اعمال میں تمام کو کمپیئر کریں بلحاظ حسن، اور ان میں سے جو سب سے زیادہ حسین ہو اس کو اٹھا کر اور اس کی مہر میرے نام اول پہ لگائیں. آیا سمجھ میں؟ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اگر ہمارے گھر میں چیزیں ہیں مختلف، حسین ہیں وہ ہیں، اگر ہم سب سے زیادہ حسین چیز اپنے گھر کے دروازے پہ لگائیں اور رکھیں تو جتنے بھی لوگ اس کو دیکھیں گے اور آبزرو کریں گے ان کو کیا بات سمجھ میں آئے گی؟ کہ یہ گھر اور اس کے مکین اور اس کے اندر رہنے والی چیزوں میں حسن ہے. اور اس کے پیچھے ایک اور بھی چیز ہے، یعنی کہ یہ بھی آئمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ تھیم بھی ہم کو نظر آتی ہے. وہ تھیم کیا ہے؟ کہ خدا اگر ایک مرتبہ کسی کے ساتھ نیکی کر دے تو اس نیکی کو کبھی واپس نہیں لیتا. یعنی وہ جو واقعہ آپ نے شاید سنا ہوگا چھٹے امام کا، مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، تنہا تھے، ایک اور شخص آیا، وہ بھی قریب نماز پڑھنے لگا آپ کے، پھر اس کے بعد وہ اٹھا، اٹھ کے گیا اور پھر واپس آ کے امام سے جھگڑا کرنے لگا، میری اتنے دینار کی تھیلی تھی وہ غائب ہو گئی، وہ آپ نے لیے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا یہاں پہ. اب آپ نے اس کو بار بار کہا کہ بندے خدا یہ کام نہیں ہم کرتے، یا میرا کام نہیں، وہ جھگڑا کرنے لگا. آپ نے اس سے پوچھا کتنے دینار تھے تمہارے، اس مثال کے طور پہ کہا 40, 50, 100. آپ نے منگوا کے یا گھر لے جا کے اس کو اتنے دینار گن کے دے دیے، لے جاؤ ٹھیک. اس کے بعد وہ واپس گیا مسجد نبوی اور وہاں پر اس کو ڈھونڈا، اس نے دیکھا میں نے فلاں جگہ رکھ دی تھی، بھول گیا تھا. پھر اس کے بعد امام کے گھر آیا معافی مانگنے اور کہا کہ یہ جو آپ نے دیے تھے دینار مجھے میری تھیلی مل گئی ہے، میری غلطی تھی، واپس لے لیں. تو آپ نے فرمایا تھا ہم آل محمد کسی کو دے کر واپس نہیں لیتے کبھی. تو جب خدا کے نمائندوں کی یہ صفت ہے تو خدا تو علی اعلی ہے. تو یعنی یہ تھیم بھی جو ہے نا آئمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں ملتی ہے کہ کسی طریقے سے خدا سے اپنے فیور میں ایک فیصلہ کروا لو، اپنے حق میں جو ہے نا کوئی فیصلہ عفو کا، معافی کا، حسن والا ایک فیصلہ کروا لو، خدا کبھی اس فیصلے کو لوٹائے گا نہیں. اگر تمہارے نامہ عمل کی جو پوری گٹھری ہے نا اس پر خدا نے یہ بات مان لی اور جو سب سے بیوٹیفل ہے اور اس کی مہر لگا دی اور یہ چیز آ گئی کہ یہ نامہ عمل حسن والا ہے، تو اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ اس کے اندر جتنی قبیح ہے نا وہ چیزیں بھی حسن والی بن جائیں گی. ٹھیک. وقت اور اس کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں وَأَعِنِّي عَلَى صَالِحٍ مَا أَعْطَيْتَنِي، میری مدد کر. کس چیز پہ میری مدد کر؟ جو بھی نیکی تو نے مجھے عطا کی ہے اس کے بارے میں میری مدد کر. یعنی کیا؟ یعنی کیا؟
نیکی جو عطا کی ہے
اس پر میری مدد کر، میرا مددگار ہو جا،
اس کو حاصل کر سکوں، اس کو قائم رکھ سکوں.
ہاں، ضائع نہیں ہونے دیں، ضائع نہ ہو. کیونکہ ہمارے پاس جو سب سے بڑا خطرہ ہے نا، وہ ہمارا سب سے بڑا خطرہ وہی ہے کہ جو ایک مثال لی جاتی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے فرش کو صاف کرتے ہیں اور کیچڑ لگے ہوئے پیروں سے اس کو گندا کر دیتے ہیں. یہ ہماری زندگی کا خلاصہ اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جو اچھائی اور نیکی، اور اچھائی اور نیکی کا کیا مطلب ہے، یعنی اس کو اگر آپ اور اسپیسیفک ہوں، ایک اچھی نماز پڑھنے کی توفیق بہت بڑی صالحیت ہے جو خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے. اگر کسی وقت تلاوت قرآن میں اتنی توجہ ہو جائے کہ آیتیں آپ پر روشن ہونے لگیں، بہت بڑی نیکی ہے جو خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے. تو یعنی خدا اس پر میری مدد کرے کہ میں اس کو قائم رکھ سکوں اور یہ ضائع نہ ہونے پائے، خراب نہ ہو جائے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب یہ دعا اب تقریباً ختم ہو رہی ہے تو اس میں امام علیہ السلام اب کیا مانگ رہے ہیں اینڈ میں، کیونکہ یہ وہی ہے نا جو ماہ رمضان میں آپ کو کیا چاہیے خدا سے، اللہم اعطنی بصیرتا فی دینک، اے اللہ مجھے عطا کر اپنے دین میں بصیرت، اپنے دین میں بصیرت. اور یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا ایک اشارہ لیں دین کا، میں کا جو یعنی تیرا، تو اس سے ایک بات یہ بھی ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنا دین لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یعنی زندگی میں جو ایک بات ہے بڑی اہم، وہ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اپنے دین کو خدا کے دین سے الگ کرنا. کہ آپ اس بات پہ غور کریں، خدا کے بارے میں سارا تصور ہمارا، رسول کے بارے میں تمام انڈرسٹینڈنگ ہماری بنائی ہوئی، امام کے بارے میں ہماری بنائی ہوئی، آخرت میں کیا ہوگا وہ سارے فیصلے بھی ہم کر کے بیٹھ گئے. تو یہ خدا کا دین ہے، رسول کا دین ہے، یہ میرے اپنے گھر کا دین ہے، کون سا دین ہے یہ؟ تو اللہم اعطنی بصیرتا فی، اپنے دین میں مجھے بصیرت دے کہ اس کی گہرائیوں کو دیکھنے کے قابل ہوں. وَفَحْمًا فِي حُکْمِكَ, جو تیرا حکم ہے اس کا فہم ہو, سمجھیں حکم کیا ہے, کیسے ہے, کیا اسکوپ ہے, کیسے اس پر عمل کرنا ہے. وَفِقْحًا فِي عِلْمِكَ, کیا مطلب ہے اس کا, یہ جملہ ترجمہ آپ کر سکتے ہیں, فِقْحًا فِي عِلْمِكَ یعنی
گہرائی میں جانے کی توفیق,
جو تیرا علم ہے اس کی گہرائیوں میں جانے کی توفیق, تیرے علم کی گہرائیوں میں جانے کی. وَكِفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِكَ, کفلین, یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے, کس میں, سورہ حدید کی ہے. کفلین, کفل یعنی دو, کفل کا مطلب ہوتا ہے دو پلے جیسے ترازو کے ہوتے ہیں, تیری رحمت کے دونوں پہلو. یہ دونوں پہلو کون سے ہیں, اب اس کی تفاسیر بہرحال الگ الگ ہیں, لیکن
رحمت اور
دنیا اور آخرت. کفلین فی من رحمتک, یعنی تیری رحمت کا وہ حصہ بھی پورا ملے جو دنیا میں ہے اور وہ حصہ بھی پورا ملے جو آخرت میں ہے. وَبَيِّضْ وَجْهِي بِنُورِكَ, امام علیہ السلام اتنے بڑے بڑے جملے ہمارے منہ میں ڈال گئے,
ہے نا,
کس سے کیسے نورانی کر دیں,
بِنُورِكَ
بیض وجہی, روشن کر دے, بیض یعنی سفید کر دے, روشن کر دے, وجہی میرے چہرے کو, کس سے, بے نور کا, اپنے نور سے. یہ بہت بہت بڑی ڈیمانڈ ہے, یعنی اگر معصوم کی زبان سے نہ ہو تو ہم تو شرم کے مارے ایسی کوئی بات بولنے کے حقدار بھی نہیں ہے اور ہمت بھی نہیں رکھتے. وجعل رغبتی فیما عندکا, اب یہ بھی وہ قناعت والی ہی مسئلے سے ریلیٹڈ ہے. وجعل رغبتی, اور میری رغبت یعنی میری موٹیویشن, میری ٹیمپٹیشنز کس میں قرار دے, فیما عندکا, جو تیرے پاس ہے, جو تیرے پاس ہے. ٹھیک ہے, اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ دنیا خدا کے پاس ہے اس کی رغبت کریں, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آخرت خدا کے پاس ہے اس کی رغبت کریں.
دونوں ہیں نا خدا کے پاس, دنیا بھی اور آخرت بھی.
لیکن کون سی دنیا خدا کے پاس ہے, اس کا یہ ایک بہت اہم سوال ہے, اس کا جواب دیں. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, خدا مالک ملک و ملکوت دونوں ہے, مالک دنیا اور آخرت دونوں ہے, لیکن کون سی دنیا خدا کے پاس ہے,
وہ والی دنیا جس کی طرح اس نے کہا.
اس کا پتہ کیسے چلائیں گے ہم کہ وہ کون سی دنیا ہے جو خدا کے پاس ہے, معصوم کی زندگی کو دیکھ کے, معصوم کی زندگی کو دیکھ کے اس بات کا پتہ چلائیں گے کہ خدا کس دنیا کی بات کرتا ہے کہ اس دنیا کو لو, اس کی رحمتوں کو لو. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے بڑے بڑے محلات اور گھر بنائے ہوں, سامان جمع کیے ہوں, تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دنیا وہ ہے جو خدا کو پسند ہے. اور اگر انہوں نے, یعنی وہ جملہ آپ کے ذہن میں ہوگا نا امام علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ کا, ہے ذہن میں, شاید خطبہ قاسیہ کا یہ, کہ جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ خدا کے سب سے محبوب بندے یعنی رسول, محبوب ترین بندے, اور خدا نے ان سے دنیا کو دور رکھا, یہی دنیا کے مردود ہونے کے لیے کافی ہے کہ اپنے حبیب کو یہ سب کچھ نہیں دیا, نہ ان سے کہا کہ اس کے پیچھے جاؤ, یعنی کوئی ترغیب نہیں دلائی. تو آپ نے فرمایا اس کے, یعنی یا تو یہ مان لو کہ یہ بڑی بہترین چیز ہے جسے, جس سے خدا نے اپنے حبیب کو محروم رکھا, یا اگر ان کو واقعی محبوب خدا مانتے ہو تو پھر اس بات کو قبول کر لو کہ پھر اس کی خدا کی نظر میں کوئی ارزش اور اہمیت نہیں ہے. تو وَبَيِّضْ وَجْعَلْ رَغْبَتِي فِي مَا عِنْدَكَ وَتَوَفَّنِي فِي سَبِيلِكَ, اب یہ کتنی اہم دعا ہے, میرا انتقال کب ہو, جب میں تیرے رستے پر چلنے میں مصروف ہوں. وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ, اور تیرے رسول کی ملت پر. اور بس میں آخری دو تین جملے پڑھ دوں, کیونکہ اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے. کون سے دو پہلو ہیں؟ آپ کو جب خدا کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلانا ہے تو دو حوالوں سے, ٹھیک ہے, اس لیے اس کو یاد رکھیے گا. ایک یہ ہے کہ اے خدا مجھے یہ عطا کر دے, اور اے خدا مجھے اس سے اپنی پناہ میں رکھ لے. دعا دونوں پہلوؤں کے بعد مکمل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, فقط ایک سے نہیں ہوتی. تو پہلے امام علیہ السلام نے فرمایا اعتنی, اور اعتنی میں آپ نے دیکھا کیا کیا چیزیں ہیں, لسٹ پوری ہے نا, کیا ہے, ہے اس میں سے وہ سب کچھ جس کے پیچھے ہم جاتے ہیں. فقہ ہے, علم خدا میں, بصیرت ہے, دین خدا میں, فہم ہے, حکم خدا میں, اور ساری یہ چیز. کس سے بچا لے؟ اللہم انی اعوذ بکا من الکسل. سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے انسان کا؟
رمضان میں زیادہ ہے
سستی, کاہلی, والفشل کمزوری, والہم, والجبن, جبن یعنی بزدلی, والبخل, والغفلت. کس کس چیز سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ؟ سستی, کمزوری, ڈر, بخیلی, غفلت, قسوت قلب, قساوت قلب, والمسکنت, والفقر, والفاقت, اور مسکینیت اور فقر و فاقے سے. یعنی اس میں بنیادی بات کیا ہے؟ دیکھیے, اس کے اندر جو پناہ مانگنا ہے نا, وہ ایک وجہ سے پناہ مانگنا ہے. مین اس کی تھیم کیا ہے؟ کہ انسان اس حالت میں آنے کے بعد مجبور ہوتا ہے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر. یہ ہے فقر و فاقہ, بذات خود برا نہیں ہے اگر انسان جھیل جائے. جیسے میں نے کہا نا, یہ محرومی ہی ترقی دیتی ہے, دنیاوی محرومی, لیکن ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے. تو والمسکنت والفقر والفاقت وکل بلیت, اور جو آج کے دور کی اتنی بڑی مصیبت, والفواحش ما ظہر منہا وما بطن, اور بے حیائی اور فواحش سے مجھے بچا لے, چاہے ظاہر ہو چاہے چھپی بھی ہو. اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس نفس سے جو قناعت نہیں کرتا. اب میں عربی نہیں پڑھ رہا, اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. یعنی وہ نفس جو قناعت پہ نہیں آتا, امام فرما رہے ہیں میں اس نفس سے پناہ مانگتا ہوں, اس پیٹ سے پناہ مانگتا ہوں جو بھرتا نہیں ہے, جو ہر وقت حلم مزید حلم مزید, اس قلب سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جو قلب خاشع نہیں ہوتا, خدا کی بارگاہ میں جھکتا نہیں, اس دعا سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جو سنی نہیں جاتی, اور اس عمل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جو نفع نہیں دیتا. یعنی بہت سارے لوگ ایسے اعمال کرتے ہیں جس کا کوئی بینیفٹ ہی نہیں ہے, مشقت ہے خالی. ٹھیک, تو یہاں پر روکتے ہیں. بہرحال اس میں معارف اور مطالب تو بے تحاشا ہیں, لیکن ماہ رمضان کی برکت سے یہ کہ انشاءاللہ خداوند کریم ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اس میں سے کچھ کو بھی معرفت کے ساتھ جذب کر لیں انشاءاللہ. وہی جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ سب کا سب ہماری زندگی کا حصہ بنے, اور یہ جو سسٹم ہے پورا دین کا, اس کے اندر جو آپ کا انرجی اور پاور ہاؤس ہے نا, اس میں سے کچھ انرجی ہمارے اندر سے فلو کرنا شروع ہو جائے. اصل یہ ہے, تب ان تمام باتوں کا فائدہ ہے. یعنی کہ تب جیسے جیسے وہی شہدائے کربلا علیہ السلام کے ان کے حوالے سے, یا اور دیگر جو مومنین, علماء, عرفاء, مجاہدین, مقتولین فی سبیل اللہ, خدا سب کے درجات بلند کرے اور ہمیں بھی ان میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے, کہ تب انسان کے زندگی میں جب وہ ڈیوائن انرجی فلو ہونا شروع ہو جاتی ہے, تب لوگ جو ہے نا وہ اس قسم کے کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ جو عام طور سے دیکھنے والوں کو محیر العقول لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا ریزن یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو ہیں کہ جا کے بس خالی تلوار کے سامنے کھڑے ہو گئے یا توپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، یہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ پورا ایک نظام ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، انرجی ہوتی ہے جو ان میں سے فلو کر رہی ہوتی ہے۔ تو خدا بس اس ماہ رمضان کی برکت سے ہمیں وہاں تک پہنچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ ساری برکتیں اور خاص طور سے جو شب قدر کی برکتیں ہیں ان راتوں کی، کہ کچھ نہ کچھ ہمیں اس بارگاہ رب العزت سے کہ جب ملائکہ اور روح نازل ہوں تو کچھ نہ کچھ دو چار قطرے ہمارے اوپر بھی ٹپک جائیں انشاءاللہ، اور ہم بھی درگاہ حق میں قبول ہو جائیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔